نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مفتی ماجد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیے, بغور سماعت کیجیے, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ضیاء درود و سلام امیر اہل سنت کا رسالہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نقل ہے. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے, اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے, اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے, اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
ایک بندہ اپنی عورت کو خون پہ ایک طلاق دے دے غصے میں, تو دوبارہ گھر میں وہ ٹھیک ہو جائیں تو میاں بیوی رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے, یہ مطلب ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, طلاق کے متعلق انہوں نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ فون پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیے, جو طلاق کے مسائل ہیں عمومی طور پر پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں. اس طرح کے مسائل کے لیے بالمشافہ مفتی صاحب سے ملاقات کی جائے. ہمارے پاس بھی دارالافتاء میں جب مسائل آتے ہیں تو باقاعدہ دونوں فیملیز کو بلانا پڑتا ہے, پھر جا کر جواب وغیرہ دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
ویسے جو ایک ان کا عمومی سوال ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید اگر کوئی شخص فون پر طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی. یعنی فون پر گفتگو کر رہا تھا اور دوران گفتگو اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تو ظاہر ہے دوران گفتگو اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو جتنی طلاقیں اس نے دی ہیں اتنی ہی طلاقیں واقعہ ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے.
ہاں, اسی طرح موبائل پر طلاق دینے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو میسج کرتا ہے تو اس کے مسائل پیچیدہ ہیں. شوہر سے کچھ سوالات کرنے کے بعد ہی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے
کہ طلاق ہوئی ہے.
جی, اور یہ جو ایک عمومی بات ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ فون پر اگر طلاق دی ہے تو طلاق نہیں ہوگی, ایسی بات نہیں ہے. فون پر دوران گفتگو اگر شوہر نے طلاق دے دی تو ایسی صورت میں جتنی طلاقیں وہ دے گا طلاقیں واقعہ ہو جائیں گی. پھر انہوں نے کہا کہ غصے کی حالت میں طلاق دی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ غصے میں طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غصے میں بھی طلاق دے دیتا ہے, اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی نہ کسی لڑائی جھگڑے کے دوران ہی شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے, اور وہ غصے کی کیفیت ہی ہوتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شوہر سوچتا ہے, سمجھتا ہے, طلاق کے پیپر بنوا کر لاتا ہے, یا باقاعدہ سوچ سمجھ کر چار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بڑے آرام سکون سے مشورہ کر کے طلاق دیتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو طلاق ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے,
جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, اچانک
کسی بات پر غصہ آ گیا, یا بیوی کے گھر والوں کی کسی بات پر غصہ آ گیا, یا کسی اور شخص کی کسی بات پر غصہ آ گیا اور طلاق دے دی. تو عمومی طور پر یہ طلاق کا معاملہ غصے میں ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, اور طلاق واقع ہو جاتی ہے. جی, ایک اور کال کرائیے.
یہ عورتیں بال کاٹتی ہیں نیا چاند دیکھنے میں, اور یہ کہتی ہیں کہ بالوں کی رونق آئے گی, اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟
جی, یہ بھی کوئی نسخہ انہوں نے بیان کیا, بالوں میں رونق آئے گی نیا چاند دیکھنے.
دیکھیں, یہ تو خیر ایک عام سی بات ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے, اور بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. बाकी यहाँ इन्होंने बाल काटने की बात की है कि बाल काटेंगे तो रौनक आएगी। जहाँ तक बाल काटने का ताल्लुक है तो औरतों को मुतलकन बाल काटने की इजाजत नहीं है।
अच्छा,
औरत को बाल काटने की इजाजत यूं ही है कि जैसे बाज़ों का दो मुंह के बाल हो जाते हैं तो हल्के से नीचे से काट लिए जाए, या बहुत ही लंबे बाल हो गए संभालना मुश्किल है, अब उसको नॉर्मली काटने की इजाजत होती है कि इतने रह जाए कि जितने आम तौर पर औरतों के बाल होते हैं।
ठीक है,
फासिका औरतों की तरह कटिंग करना, इसी तरह इतनी कटिंग कर लेना कि मर्दों के मुशाबे हो जाएं, कंधों तक काट लेना, कंधों से ऊपर काट लेना, इसकी शरई तौर पर इजाजत नहीं है।
ठीक है जी, जी एक और कॉल चलाइएगा।
बंदा नमाज पढ़ता होए तो पिछों कोई मुसीबत से बंदा होए वाज मारे तो नमाज तोड़ देनी चाहिए या नहीं?
जी परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए तो उस वक्त नमाज पढ़ लें तो तोड़ सकते हैं?
हाँ, देखिए इन्होंने ये सवाल किया है कि अगर कोई शख्स नमाज की अदायगी कर रहा है और कोई दूसरा शख्स इसको मदद के लिए पुकारता है तो क्या अब ये नमाज तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता? खुद अपनी भी नमाज इसको बाद सूरतों में तोड़ने की इजाजत होती है कभी ऐसी परेशानी आ जाए तो, और दूसरे के लिए भी नमाज तोड़ने की इसको इजाजत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये नमाज की अदायगी कर रहा था और इसने देखा कि कोई शख्स अंधा है और वो कुएं में गिर रहा है तो बेशक ये उसको बचाने के लिए जा सकता है। ये घर में ही नमाज की अदायगी कर रहा था, घर का कोई फर्द ऐसी मुसीबत में मुब्तला हो गया,
छोटा बच्चा,
आग लग गई, घर में आग लग गई, उसको बचाने के लिए भागा, या किसी को करंट लग गया उसको बचाने के लिए भागा, तो ऐसी सूरतों में नमाज तोड़ने की इजाजत है।
ठीक है,
बिला वजह शरीर नमाज तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा, मगर ऐसी सूरत में इस पर लाजिम है कि ये नमाज तोड़े और सामने वाले की मदद करे। ये बात है कि अब नमाज जो उसने तोड़ी है ये नमाज इसको बाद में पढ़नी पड़ेगी,
और वक्त अगर है तो फिर दोबारा फौरन आसानी होने के बाद पढ़ ले।
जी बिल्कुल,
आखिर ना करे कि ये दुरुस्त नहीं होगा। हुजूर सवाल ये है कि वजू नहीं था, नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त याद नहीं रहा, वक्त गुजर गया फिर याद आया कि मेरा तो वजू ही नहीं था, अब क्या करेंगे नमाज?
देखिए अगर तो कंफर्म हो गई ये बात कि जब नमाज की अदायगी की है उस वक्त वजू नहीं था तो यकीनन नमाज नहीं हुई। अब अगर वक्त बाकी है तो नमाज वजू करके नमाज की अदायगी कर ले ताकि नमाज कजा ना हो, और अगर वक्त गुजर चुका है तो अब भी जाहिर है नमाज की अदायगी तो करेगा मगर यूँ नमाज कजा हो जाएगी।
ठीक है जी, एक और कॉल चलाएगा।
मेरा ये सवाल है कि जो भी बॉस होता है, वर्कर है, बॉस अगर अपने वर्कर को टाइम पर सैलरी नहीं देता तो उसके लिए क्या
क्या हुक्म होगा? आधे काम करने वाले
मजदूर की सैलरी के हवाले से इन्होंने सवाल किया है कि एक मुलाजिम है वो अपना काम मुकम्मल कर लेता है, चाहे वो एक दिन का काम हो, हफ्ते का काम हो या महीने का काम हो, जब वो मुकम्मल कर लेता है तो अब जो उसका सेठ है, बॉस है, ठेकेदार है, अब वो उसको रकम नहीं देता, उसकी उजरत नहीं देता और उजरत देने में वो टाल मटोल करता है।
ठीक है,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जायज भी नहीं है कि मजदूर की मजदूरी उसको वक्त पर देनी चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने जीशान है जिसका मफहूम है कि कल बरोज़ा कयामत ऐसा शख्स जिसकी मजदूरी उसको नहीं दी गई तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी तरफ से मुतालबा फरमाएंगे। तो ये तरीका कार्यकार नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर यह चीज पाई जाती है कि सेठ के पास रकम मौजूद होती है, ठेकेदार के पास रकम मौजूद होती है, जो बॉस है, जो ऑफिसर है, उसके पास रकम मौजूद होती है, ऊपर से रकम उसके पास आ रही होती है, वो महीनों तक सैलरी नहीं देते।
सही,
और इसका नफा भी खुद हासिल करते हैं, अगरचे इनका नफा हासिल करना मसूद के जुमरे में ही आता है।
ठीक है,
सरकारी इदारों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सैलरीज नहीं दी जाती, या दीगर इदारों में भी सैलरीज नहीं दी जाती, दो दो महीने, छह छह महीने, साल साल गुजर जाता है, सैलरीज नहीं दी जाती, वो बैंक में रखवा दी जाती है, बाज़ औक़ात खुद उससे नफा उठा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बैंक में रखी रहती है, फिर मजदूर से कहते हैं कि ठीक है ये सैलरी भी तुम ले लो और ये जो ऊपर सूद की रकम है ये भी तुम ले लो, तो ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। जब आपके पास रकम मौजूद है और उमूमी तौर पर मौजूद होती है तो लाजिम है कि मजदूर की जो सैलरी है, जो उजरत है, उसको वक्त पर दी जाए, वक्त पर नहीं देंगे टाल मटोल करेंगे तो ऐसे सूरत में गुनाहगार होंगे।
ठीक है, ऐसे में से सवाल ये है कि जबान के साथ उंगली लगाकर कुरान पाक के वर्क पलट सकते हैं, जब गीला करते हैं ऐसे करके, इसकी इजाजत है?
देखिए वैसे बेहतर तो यही है कि ये तरीकाकार इख्तियार ना किया जाए। अगर किसी को वर्क पलटने में परेशानी होती है,
खुश्क हो जाते हैं हाथ,
तो ऐसे सूरत में वर्क पलटना भी है तो साथ थोड़ा सा पानी रख लें, जैसे बाद अवकात आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में फॉर्म गीला करके रखा हुआ होता है तो उसको इस्तेमाल कर लें। बहरहाल अगर कोई इस तरह से भी करेगा तो इसको हमारे यहाँ बेअदबी शुमार नहीं किया जाता और इसको अदब के खिलाफ भी नहीं समझा जाता, गुनाहगार भी नहीं होगा, बहरहाल नामुनासिब सा मालूम होता है तो ऐसे सूरत में ये तरीका कार
याद की जाए। ठीक है, कोई और जरिया जो दुरुस्त लगे वो अपना लिया जाए। दुआ हाथ उठाए बगैर भी मांगी जा सकती है या हाथ उठाना जरूरी है दुआ के अंदर?
बेशक दुआ हाथ उठाए बगैर भी मांगी जा सकती है। अगर आपने हाथ नहीं उठाया, जैसे बाजों का सजदे में भी दुआ की जाती है या वैसे ही आप दिल ही दिल में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर सकते हैं, इसमें शरी तौर पर कोई कबाहत नहीं है। बाकी जो बेहतर तरीकाकार है, जो दुआ का जो आम तरीका है वो यही है कि हाथों को उठाकर और हथेलियों को किबला की तरफ करके दुआ मांगी जाए, आसमान की तरफ करके दुआ मांगी जाए, क्योंकि जो दुआ का किबला है वो मान को करार दिया गया
है। जी, एक और कॉल चला दीजिएगा। अच्छा, दुआ के हवाले से जैसे कि मुफ्ती साहब ने एक मसला इरशाद फरमाया, तो दुआ के आदाब सीखने हो तो इस हवाले से पूरी एक किताब है इमाम अहले सुन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हु का, उस पर हाशिया है उनके वालिद साहब की, अहसनुल विया या आदाब दुआ, आदाब दुआ के नाम से गालबन इसका तर्जमा वगैरह मकतबतुल मदीना से मिलता है, बहुत ही प्यारी किताब है, इसको आप हासिल कीजिए। आप इसको पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि दुआ कैसे मांगी जाती है, क्या क्या दुआएं मांगी जानी चाहिए, क्या क्या दुआएं नहीं मांगनी चाहिए और क्या क्या आदाब हैं, किन चीजों से मना किया गया है। बहुत ही प्यारी किताब है, उर्दू में है और मकतबतुल मदीना ने इसको शाया भी किया है। आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इसको हासिल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मुफीद पाएंगे। और दुआ तो वैसे ही मोमिन का हथियार है, मांगने से अल्लाह ताला अता फरमाता है, तो उसका क्या तरीका है, शरीयत ने क्या अहकाम बयान किए, जब तक सीखेंगे नहीं तो हो सकता है कि उस पर सही तरीके से अमल भी ना कर पाए। तो इस किताब को भी जरूर भी जरूर पढ़िए। ये कॉल चलाइए।
मेरा एक सेविंग अकाउंट है, तकरीबन 8-10 साल पुराना है, तो सर उसमें ये पूछना है कि उसमें से उम्रे के पैसे कैसे किस तरीके से निकाले जाएं, आया कि उसको जो प्रॉफिट वगैरह जो लगा है उसको मैनेज कैसे किया जाए, इसका तरीकेकार पूछना है।
सेविंग अकाउंट
देखिए, अव्वल तो ये कि सेविंग अकाउंट खुलवाने की शरई तौर पर इजाजत नहीं
है,
क्योंकि उस पर जो मुनाफा मिलता है वो सूद कहलाता है, वो सूद की रकम है। तो अवलन तो उन पर यह लाजिम है कि अपना वो अकाउंट बंद करवाएं। अकाउंट बंद करवाकर पूरा खाता मौजूद होता है, पूरी तफसील मौजूद होती है कि कितनी रकम आपकी अपनी है और कितनी रकम जो है वो इसके ऊपर सूद की है। तो देख लें, जितनी रकम सूद की है वो सदका कर दें और अपनी जो इनकी जाती रकम है उससे ये उम्रा पर चले जाएं।
अच्छा, सवाल ये है कि दुरूद शरीफ पढ़कर इसका सवाब जो है वो फौजशुदा को ही साले सवाब करना है, या जिंदों को ही कर सकते हैं, या जिंदों ही को कर सकते हैं, फौजशुदा को नहीं कर सकते, क्या तफसील है?
देखिए, कोई भी नेक अमल हो,
जी,
किसी भी तरह का नेक अमल हो, उसको इसाले सवाब किया जा सकता है। इसाले सवाब का मतलब ये है कि आपने कुछ पढ़ा, कोई इबादत की, आपने जिसको सवाब इसाल किया आपको नफा पहुँचेगा और उसका सवाब जब आप किसी को इसाल करेंगे, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उसको भी इसका नफा पहुँचेगा। और इसाले सवाब करना सबके लिए ही जायज है, जो अफराद मुस्लिमीन मौजूद हैं, हयात हैं, उनके लिए भी इसाले सवाब किया जा सकता है, जो दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं उनके लिए भी इसाले सवाब किया जा सकता है।
ठीक है, और अल्लाह ताला से अव्वलन तो उस नेक अमल की कबूलियत की दुआ मांगी जाए और इखलास के साथ ही नेक अमल किए जाए और फिर अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखते हुए उसका सवाब जो है मरहूमीन को, दीगर मुसलमानों को, जिंदा है मुर्दा है सबको इसाल किया जाए, इंशाल्लाह इसका भी फायदा होगा। ये एक कॉल चलाइए।
ये जो हम पर्व ये कोई जानवर लेते हैं और उसका हम जो बेचने वाला होता है उससे पहले हम सारा करते हैं कि हम तुम्हारा जानवर कितने में सेल करवाएंगे, और वो जब हम जानवर सेल करवाते हैं तो उससे वो हमें दूसरे व्यापारी से 1000-2000 या 5000 जितने भी मिल जाते हैं जो हमने क्लियर किया होता है, वो जायज है कि नाजायज है?
जी हुजूर, यानी ये खुद भी ब्रोकर है और आगे किसी और को देना है, उसे भी
ब्रोकरी की सूरत है।
जी जी,
कि जानवर किसी शख्स ने इनसे कहा कि आप मेरा जानवर बिकवा दें और सामने वाले से मैं आपको पैसे लेकर दूंगा। देखिए, ब्रोकरी जब कोई शख्स करता है, यानी दो आदमियों के दरमियान जब कोई सौदा करवाता है तो वो एक तरफ से भी ब्रोकरी ले सकता है, यानी अपनी उजरत ले सकता है, और दोनों तरफ से भी ले सकता है, दोनों ही तरह इजाजत होती है। अब इन्होंने ये बात की, जैसे किसी शख्स के पास कोई जानवर है वो 1,00,000 रुपए का है, उसने इससे कहा कि आप ये काम करते हैं, मेरा जानवर बिकवा दें तो मैं आपको इतनी इतनी रकम जो है वो सामने वाले शख्स से लेकर दूंगा, या ये खुद ही सामने वाले शख्स से तय कर लेता है खरीदने वाले से, तो जब ये सौदा इनका मुकम्मल हो जाएगा तो जो भी आपस में इनकी रकम तय हुई है ये इसको दी जाएगी। मगर यहाँ पर ये याद रहे کہ بروکری جب بھی کی جاتی ہے تو معروف اجرت جو ہے وہی لی جا سکتی ہے, معروف اجرت سے زیادہ اجرت لینے دینے کی اجازت نہیں ہے.
جو عام طور پر مارکیٹ
میں جو معروف ہے, مختلف طرح کے کاموں کی بروکری مختلف طرح کی ہوتی ہے. اسی طرح جو جانور بیچنے والے ہیں ان کی بروکری کا بھی ان کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایک لاکھ پر کتنی رقم دی جائے گی, تو اتنی ہی بروکری ہونی چاہیے.
اچھا حضور, اس میں بھی اس سوال کے اندر بھی یہ چیز شامل تھی لیکن مزید وضاحت کے لیے, اب جانوروں کی بروکری تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے لیکن جن علاقوں میں ہوتے ہیں ہوتی ہوگی, پلاٹس مکان وغیرہ بروکری پر بکتے ہیں, تو اب ایک شخص کہتا ہے ابھی مجھے پلاٹ دلا دیجیے, دلوا دیجیے. اچھا, خود اس کے پاس اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرے, وہ کسی دوسرے بروکر کو کہتا ہے اور وہ اس کو پھر کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے دیتا ہے یا اس کے پاس آیا ہوتا ہے. اچھا, پھر جب دلوا دیتا ہے پلاٹ مکان دکان جو بھی, تو اب خریدنے والے سے یہ بروکری لے لیتا ہے اور پھر خود جو ہے نا وہ آگے والے بروکر کو دیتا ہے, تو آگے والے بروکر نے ڈائریکٹ تو اس خریدنے والے سے کوئی تعلق نہیں تھا, کہیں وہ آگے والا بروکر لے سکتا ہے اس سے پیسے؟
دیکھیے یہ بھی رائج ہے ہمارے یہاں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے
کہ
سودا ایک ہی ہوتا ہے, اس میں بروکری کرنے والے افراد زیادہ ہوتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے مثال کے طور پر 2% بروکری ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ اگر چار افراد بیچ میں بروکری کرنے والے ہوتے ہیں تو چاروں افراد کو 2-2% دیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. ٹوٹل 2% ہوتا ہے آپس میں, یہ جو بروکر ہیں آپس میں, چاہے وہ رینٹ کا کام کرنے والے ہوں چاہے خریدنے بیچنے کا کام کرنے والے ہوں, تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں, دونوں ہی بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں, تو پھر بروکری لے کر آپس میں جو ان کا آپس میں طے ہوا ہوتا ہے ویسے تقسیم کر لیتے ہیں, اس میں شرم کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ جی. کال چلائیے گا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کا امام پیش ہے, اس کے انگوٹھے پہ زخم ہے, انگوٹھے سے اگر خون نکلے تو اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں.
جی حضور, اگر ان کے امام صاحب یا خود ہم اپنے حوالے سے دیکھیں کوئی زخمی ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں, شاید یہ سمجھ رہے ہیں, جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص زخمی بھی ہے تو اب وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ اب بھی اس پر لازم ہے کہ یہ اپنا پاؤں جس طرح سے سجدے میں لگانا ہے ویسے ہی اس پر لازم ہے, تو اس اعتبار سے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. ورنہ اگر زخم ہے تو زخم کی اگر ایسی کیفیت ہے کہ انگلیوں کو موڑا نہیں جا سکتا تو سجدے میں اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ ایک پاؤں کی ساری انگلیاں لگا لے اور دوسرا پاؤں باہر کی طرف نکال لے. جب ایسی کیفیت ہوگی تو پھر زخم ہوگا بھی تو خون وغیرہ نہیں نکلے گا. شاید یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسی صورت ہوگی تو پھر یوں ہی امام پر لازم ہوگا کہ جیسے عام نماز عام طور پہ نمازیں پڑھتا ہے اب بھی ویسے ہی نماز پڑھا ہے. لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں گے کہ دیکھیں امام صاحب کا انگوٹھا نہیں لگ رہا, اور ایک مسئلہ بھی معروف ہے لوگوں میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو معذور ہے اس کی امامت درست نہیں ہے. تو معذور سے مراد وہاں معذور شرعی ہے کہ جس کا کسی وجہ سے وضو نہیں رہتا, کہ مسلسل اس کا وضو ٹوٹتا رہتا ہے, وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ایسا معذور ہے کہ اس کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی ہے اور اب وہ پاؤں ٹھیک طرح سے سجدے میں نہیں رکھ سکتا, اسی طرح تشہد میں جب بیٹھتا ہے جب بھی نہیں رکھ سکتا وہاں اگرچہ سنت ہے, تو ایسی صورت میں اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ سائڈ پہ پاؤں نکال کے سجدہ کر لے. باقی رہا خون کا مسئلہ کہ ایسی صورت میں بھی اگر دوران نماز خون بہتا ہے اور اس اعتبار سے بھی شرعی معذور نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ مسلسل ہی بہتا رہتا ہے, اس کو آرام سکون سے فرض نماز کے وقت میں فرض نماز پڑھنے کا وقت بھی مل جاتا ہے, شرعی معذور نہیں ہے, ایسی صورت میں اگر نماز پڑھاتے ہوئے اس کا جو ہے وہ خون نکلا اور بہنے کے قابل تھا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. کال چلائیے.
حافظ شجاعت علی جنوبی پنجاب کے شہر مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نماز کی پہلے رکعت میں میں نے سورۃ الفلق پڑھی اور دوسری رکعت میں بھول کر سورۃ الاخلاص پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی اور یہ عمل کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دے.
جی, ترتیب آگے پیچھے ہوگی صورتوں کی.
نماز تو ایسی صورت میں ہو جائے گی,
ٹھیک ہے,
کیونکہ جو قرآن مجید فرقان حمید ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے, نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے. ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی, پھر چونکہ انہوں نے بھول کر کیا ہے تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے, اور اگر بالفرض کوئی شخص جان بوجھ کر بھی ایسا کرے گا دوران نماز, نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی, مگر الٹا قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے یہ گنہگار ہوگا.
ٹھیک ہے. زوال کے وقت جو ہے اس میں وظائف پڑھے جا سکتے ہیں, نماز سے تو منع کرتے ہیں.
جی, وظائف پڑھے جا سکتے ہیں, بلکہ ترغیب ہی اس بات کی ہے کہ اس دوران وظائف وغیرہ کیے جائیں، کیونکہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی طرح کا کوئی سجدہ نہیں کر سکتے، تلاوت قرآن پاک بھی کر سکتے ہیں، مگر وہاں بھی علماء نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں وظائف وغیرہ پڑھے جائیں، جب وقت ختم ہو جائے تو پھر دیگر جو ہے وہ نماز جو بھی پڑھنا ہو وہ پھر پڑھ لیں.
تو ایک اور سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو 5 سال تک منگتا کرتے ہیں، فقیر بنا دیتے ہیں، اور کوئی اپنے گھر سے کوئی بھی کپڑا 5 سال تک اس کو نہیں پہناتے، مانگ مانگ کر پہناتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ یہ بہت زیادہ
یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ منت مانگتے ہیں،
اولاد نہیں ہو رہی ہوتی،
منت مانتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو منت مانتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی تو پھر ہم 5 سال تک اس کو منگتا بنائیں گے، اور منگتا بنا کر پھر اب اس کو اپنے گھر سے نہ کبھی کو کپڑا دیتے ہیں، نہ جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے چیزیں دیتے ہیں، وہ بیچارہ مانگ کر ہی گزارا کرتا ہے. تو دیکھیں شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کے جو اخراجات ہیں اس کے والد پر لازم ہیں،
ٹھیک ہے،
جبکہ خود اس کے پاس مال نہیں ہے.
صحیح ہے،
جب اخراجات والد پر لازم ہیں اور والد اخراجات کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو والد پر اخراجات لازم ہوں گے، والد نہیں رکھتا تو دادا پر اخراجات لازم ہوں گے. تو جو بھی ایک اعتبار سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ کس کا نفقہ کس پر واجب ہوگا تو اس کے اخراجات اس پر لازم ہوں گے،
ٹھیک ہے.
ہاں اگر سارے کے سارے ہی ضرورت مند ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو مانگنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، مگر ظاہر ہے یہ بعید بات ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے والد بھی موجود ہیں، دیگر افراد بھی موجود ہیں، اس کے اخراجات موجود نہ ہوں تو یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے. اگرچہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے چونکہ وہ نابالغ ہے، اس کو جیسا کہا گیا اس نے کیا، وہ گناہگار نہیں ہوگا، مگر جو اس سے جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرواتے ہیں وہ ضرور گناہگار ہوں گے. اور اگر بالفرض کسی نے کہا کہ جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تو ہم نے منت مان لی ہے اور منت کو پورا کرنا ضروری ہے، تو یاد رہے کہ ایک تو یہ شرعی منت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو شرعی منت ہے وہ بھی جب گناہ کی ہو اس کو بھی پورا کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ منت ہی نہیں کہلائے گی. جیسے بعض لوگ قسم بھی کھا لیتے ہیں، کسی گناہ کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ کہے جی میں نے تو قسم کھا لی، اب تو میں یہ گناہ کروں گا. تو اب اس پہ لازم ہے کہ جب گناہ کی قسم کھائی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اس قسم کو پورا کرے، یعنی وہ گناہ نہ کرے. تو اب یہ جو منت مانی ہے یہ بھی گناہ کی منت ہے ایک اعتبار سے، تو یہ ان پہ لازم ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں. اگر کریں گے تو جو کروا رہا ہے وہ بھی گناہگار ہوگا، جس پر نان نفقہ لازم تھا وہ نان نفقے کی ادائیگی نہیں کر رہا وہ بھی گناہگار ہوگا.
ٹھیک ہے جی، ایک مزید کال چلائیے گا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو مختصر، تو ویسے چاہے کتنی لمبی پڑھیں، ایسا ہے؟ مطلب جو امام صاحب پڑھائیں، جیسے جماعت کے ساتھ اگر پڑھا رہے ہیں تو مختصر پڑھیں، اسی لیے پڑھیں چاہے جتنی لمبی پڑھ رہے ہیں.
مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ جب جماعت کے ساتھ امام نماز پڑھائے تو اس کو مختصر رکھے، اور جب تنہا نماز پڑھے تو پھر اپنی نماز کو طویل کرے. یہ مطلقاً ایسا نہیں ہے. جیسے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں زیادہ آیات پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح جو دیگر نمازیں ہیں ان میں کچھ کم آیات پڑھنے کا حکم ہے. تو یہ مطلق نہیں ہے کہ جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو مختصر پڑھیں گے اور جب اپنی پڑھیں گے تو طویل نماز پڑھیں گے. یہ مطلقاً ایسا حکم نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ نماز میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ آپ تلاوت زیادہ کریں گے، لمبی نماز پڑھا دیں گے تو وہ تکلیف میں آ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ حکم ہوتا ہے کہ اب نماز کو امام مختصر کرے.
اچھا، سوال اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہے کہ اسلامی بہنوں کو مردوں کی جماعت کے بعد نماز ادا کرنی چاہیے یا اذان ہوتے ہی کر لیں؟
اسلامی بہنوں کی نماز کے متعلق یہی حکم ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے اس کے بعد نماز کی ادائیگی کریں، ان کے لیے بہتر یہی ہے. ہاں جب نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب اگر نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی، مگر ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب جماعت ہو چکے اس کے بعد نماز کی ادائیگی کریں.
اور فجر میں غالباً جلدی کا،
فجر میں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ فجر میں مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روشنی میں نماز پڑھیں، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جلد نماز کی ادائیگی کر لیں.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا.
ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ دار الافتاءِ سنت جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا زکات کے پیسوں کا ہلا کر سید صاحب کو تحفے میں دے سکتے ہیں؟
جی حضور، کیا کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سادات کو تو زکات دی نہیں جا سکتی.
جی بالکل, سادات کو زکات نہیں دی جا سکتی, اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہی نہیں دی جا سکتی. کہ فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ زکات لوگوں کے مال کا میل ہے, تو سادات کو یہ نہیں دی جا سکتی. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سید زیادہ ہو, ضرورت مند ہو, تو اب اس کی مدد کیسے کی جائے؟ تو اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بہت ہی پیاری گفتگو ارشاد فرمائی, جس کا مفہوم یہ ہے. فرمایا کہ اول تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جتنا بھی مال کسی بھی مسلمان کے پاس ہے, کسی بھی شخص کے پاس جو بھی مال ہے, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ہی ہم کو ملا ہوا ہے. گویا کہ یہ انہی کا مال ہے, انہی کی اولاد پر خرچ کر دیا جائے, انہی کا دیا ہوا مال انہی کی اولاد پر خرچ کیا جائے گا, اور کل بروز قیامت انشاءاللہ عزوجل اس کا نفع بھی حاصل ہوگا. اور اگر پھر یہ فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے پاک مال میں سے دے دے, یعنی زکات کی ادائیگی نہ کرے, جس کے پاس اتنے وسعت ہو, جس کے پاس اتنی گنجائش ہو, گنجائش نہیں بھی ہے تو گنجائش بنانے کی کوشش کرے, اور اپنی جو اس کا پاک مال ہے اسی میں سے دے دے, زکات میں سے دینے کی کوشش نہ کرے.
ٹھیک ہے.
ہاں اگر ایسی بھی صورت نہیں ہے کہ یہ زکات ہی دے سکتا ہے اور اپنے مال میں سے نہیں دے سکتا, تو پھر یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ اب یہ طریقہ کار ہے کہ زکات کی رقم کسی شرعی فقیر کو دے دے, وہ شریف فقیر مالک ہو جائے گا تو اب وہ زکات نہ رہے گی. اب وہ شریف فقیر سید زادے کو دے دے, اس دینے والے کو بھی ثواب ملے گا, جو بیچ میں شرعی فقیر تھا اس کو بھی آگے سید زادے کو تحفہ دینے کا ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز سے وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے بھول گیا اور رکنے کے بعد یاد آیا, تو اب نماز کیسے مکمل کرے گا؟ بھول گیا پھر رکا تھوڑی دیر پھر یاد آیا, اور بھول گیا اور بھولا رہا, تو اس کا بھی بتا دے کہ یاد ہی نہیں پڑی.
دیکھیے, دعائے قنوت عام طور پر ہمارے ہاں جب وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی, پھر سورت پلائی, پھر تکبیر قنوت کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر, اب جو بھی دعائے مسورہ پڑھی جائے گی وہ دعائے قنوت کہلاتی ہے. عام طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ہم پڑھیں گے تبھی ہماری دعائے قنوت ہوگی. اگر مثال کے طور پر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے, تو قرآن اور حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی مختصر سی دعا بھی اگر وہ پڑھ لے گا تو یہ اس کی دعائے قنوت ہو جائے گی. اسی طرح دعائے قنوت کے چند الفاظ ابھی اس نے پڑھے تھے, اب بھول گیا, یاد ہی نہیں آ رہی, تو جتنے الفاظ اس نے پڑھ لیے ہیں وہی کفایت کریں گے. اب یہ رکوع میں چلا جائے, اپنی نماز کو پورا کر لے, اس کی دعائے قنوت ہو گئی.
ٹھیک ہے. چھینک کا جواب, کہ چھینکا اور کسی نے کہا الحمدللہ, تو اب اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے, تو کیا یہ اردو زبان میں کہے جا سکتے ہیں؟
جی بالکل, اردو میں بھی کہے جا سکتے ہیں, اس میں شرعی طور پر حرج نہیں ہے. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو زبان ہے عربی زبان ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اسی میں اس کو یاد کر لیا جائے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, وہ سنت موقعہ ہے یا غیر موقعہ؟
یہ بھی مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے.
جی, جمعہ کی نماز کے بعد جو چار رکعت پڑھی جاتی ہیں, یوں ہی جو پہلے چار رکعت پڑھی جاتی ہیں, یہ سنت موقعہ ہیں. یعنی جمعہ کے دن ویسے ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں, ظہر کی نماز میں پہلے چار سنت موقعہ ہیں, اس کے بعد چار فرض ہیں, پھر دو سنت موقعہ ہیں, پھر دو نفل ہیں. جبکہ جمعہ کے دن پہلے چار سنت موقعہ ہیں, پھر دو فرض پڑھے جائیں گے, پھر چار سنت موقعہ پڑھی جائیں گی, اور پھر جو دو سنتیں پڑھی جائیں گی یہ سنتیں غیر موقعہ ہیں. یعنی عام دنوں میں ظہر کی نماز میں یہ جو دو سنتیں ہیں یہ سنت موقعہ ہیں,
تاکید ان کے مقابلے میں کم ہے,
اور جمعہ کے دن یہ سنتیں غیر موقعہ ہیں.
ایک کال چلائیے گا.
ایک گائے کا بچڑا چھوٹا سا میں لے کے کسی غریب کو دے دیتا ہوں کہ اس کو پالو, جب یہ بڑا ہو جائے گا اس کو بیچیں گے, جتنے پیسے آئیں گے آدھا تیرے آدھے میرے, یہ جائز ہے شرن؟
ایسا بہت لوگ کرتے ہیں.
جی, یہ طریقہ کار عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک جانور خریدتے ہیں, عمر میں کم ہوتا ہے, وہ کسی دوسرے شخص کو دے دیتے ہیں کہ آپ اسے چارہ بھی کھلائیں, اس کی دیکھ بھال بھی کریں, جب جانور بڑا ہو جائے گا تو اس کو بیچ دیں گے اور پیسے ہم دونوں آدھے آدھے لے لیں گے, یا جب جو ہے وہ جانور بچے دے گا تو ان بچوں کو بیچ دیں گے, اس کے پیسے ہم آدھے آدھے لے لیں گے. یہ طریقہ کار عمومی طور پر رائج ہے, اور یہ طریقہ کار شرعاً درست نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے کوئی کام لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اجرت طے کرتے ہیں تو اجرت متعین ہونا ضروری ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ جو کام آپ سامنے والے کو دے رہے ہیں, سامنے والا وہ کام کر رہا ہے, اس کی کتنی اجرت ہے.
ٹھیک ہے,
یہاں اجرت معلوم نہیں ہے. وہ جانور 6 مہینے کے بعد مر بھی سکتا ہے, وہ جانور سال کے بعد کتنے کا بکے گا, اس کے ہاں بچے پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. ہاں اس کا درست طریقہ کار ہے, وہ طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی شخص جانور لے کر کسی کو دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح سے نفع کی تقسیم ہو,
یعنی آخر میں بیچے اور دونوں کو آدھا مل جائے,
اسی طرح نفع کی تقسیم چاہتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر اس نے ابھی جانور لیا 30,000 روپے کا, تو جس کو دینا چاہتا ہے اسے کہے کہ میں نے اس جانور میں سے آدھا جانور تمہیں بیچ دیا,
یعنی 15,000
تم مجھے دے دو, بے شک اس سے بھی رقم وصول نہ کرے. سامنے والا کہے کہ میں نے خرید لیا.
ٹھیک ہے,
اب یہ جانور ان دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
دونوں کا جانور کہلائے گا. جب یہ دونوں کا جانور کہلایا تو اب ایک شخص اپنی رضامندی سے اس جانور کو چارہ بھی کھلاتا رہے, اس کی دیکھ بھال بھی کرتا رہے, اس کی حفاظت بھی کرتا رہے. اب جانور جب بیچنے کا وقت آئے تو اس نے اس سے 15,000 روپے لینے تھے, یہ اس کو 15,000 روپے چھوڑ دے کہ میں آپ سے نہیں لیتا, اور اس نے جو چارہ کھلایا ہے, جو حفاظت کی ہے, وہ کہے کہ میں اس کی اجرت وغیرہ آپ سے نہیں لیتا. اب جانور ہے ان کا مشترک, اب یہ جانور چاہے بچے پیدا ہوں چاہے جانور کو بیچ دیا جائے, تو یہ اب ان دونوں کا نصف نصف یعنی آدھا آدھا ہو جائے گا. تو یہ جائز طریقہ کار ہے, اسی کے اوپر عمل کیا جائے.
کال چلائیے گا.
میرا سوال یہ ہے, جیسے ہماری شادی ہو گئی ہے, اب نکاح کے بعد جو ہے لڑکی کے گھر والوں میں سے اگر شوہر بولے اپنی بیوی کو کہ اپنے بہن بھائی سے بات مت کرنا یا اپنی بہن سے ان سے بات مت کرو عارضی طور پہ, تو یہ اپنے شوہر کو کہنا مانیں گی یا نہیں مانیں گی؟
جی نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی.
شرعی احکام جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہی موجود ہیں کہ عورت کو جن سے بات کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے, وہ تو شوہر کہے یا نہ کہے وہ تو اس کے اوپر ویسے ہی لازم ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنی بہن سے بات نہیں کرنی یا اپنی خالہ سے بات نہیں کرنی یا اپنے پھپھو سے بات نہیں کرنی, تو یہ طرز عمل تو شوہر کی طرف سے بھی درست نہیں ہے, ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کسی فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ اپنی فلاں رشتہ دار سے بات کرتی ہے, تو اس سے بات کرنے کی بنا پر وہ آگے سے اس کو کچھ ایسی گفتگو اس کے ساتھ کرتی ہے کہ پھر گھر میں مسائل ہوتے ہیں, شوہر کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. اگر واقعتاً ایسی صورت ہے, صرف بدگمانی کی صورت نہ ہو, اگر حقیقتاً ایسی صورت ہے اور شوہر اپنے بیوی کو منع کرتا ہے, تو اب بیوی کو رک جانا چاہیے.
ٹھیک ہے جی, ایک آخری کال چلاتے ہیں. جی
میرا نام محمد قندیل اتاری ہے. میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں جو قراءت کرنی ہوتی ہے, تو ان نماز میں جن میں قراءت آہستہ کرنی ہوتی ہے, اگر بندہ وہ اکیلے پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر عصر کی نماز, تو تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں, کیا نماز ہو جائے گی؟
جی مفتی صاحب آپ کی جواب
نہیں, ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ایسی نماز جس میں قراءت آہستہ آواز سے کرنی ہے, اب چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہو چاہے جماعت کے بغیر پڑھیں, تو اس میں شرعی حکم یہی ہے کہ قراءت آہستہ آواز سے ہی کریں گے. اگر اتنی آواز سے کی کہ پچھلی صف تک آواز پہنچ سکتی ہے, تو ایسی صورت میں اس کو جہر کہا جائے گا. جب جہر کے ساتھ اتنی قراءت کر لی جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے, یعنی فرض قراءت, تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے وہ سجدہ صاحب لازم ہوگا اور سجدہ صاحب سے پھر ان کی نماز کمپلیٹ.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے